بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب کا بیان چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، رواه البیہقی. یعنی رہے مہلکات، سو وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے، پہلا ہلاک کرنے والا وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور بخل جس کے موافق عمل کیا جائے. خواہش ہو لیکن پیروی نہ کی جائے، بخل ہو لیکن اس کے موافق عمل نہ کیا جائے، تو پھر یہ ہلاک کرنے والی چیز نہیں. خواہش تو ہوتی ہے آدمی، بعض مرتبہ بخل بھی ہوتا ہے طبیعت. خواہش جس کی پیروی کی جائے، بخل جس کے موافق عمل کیا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے ہلاک کرنے والے میں. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہلاک کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے. حقیقت کیا ہے وجوب کی؟ اپنے کو اچھا سمجھنے کی، اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اپنے کمال کی اپنی طرف نسبت کرنا. یعنی آدمی کو جو اپنے میں کمال نظر آ رہا ہے اس کو اپنا ذاتی سمجھے، کہے کہ میرا ذاتی ہے، اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید سلب ہو جائے، چن جائے، نہیں کھینچ لیا جائے، یہ خوف بھی نہیں ہے. یہ عجب ہے. عجب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کا ایک خفی قید ہے، نفس کی ایک چھپی ہوئی چال ہے. خفی معنی چھپی ہوئی، قید معنی چال. نفس کا ایک خفی قید ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ ممتاز ہو کر رہے، اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے. یہ عجب ہے. اور عجب ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے. جس وقت بندہ اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس وقت اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہوئے، جو کمال اپنی طرف دیکھ اپنے پاس دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ رہا ہے کہ میری نہیں ہوتی، اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اس پہ خوشی بھی ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہے، اور اس کے چھن جانے کا خوف بھی دل میں رکھے، ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز ختم نہ ہو جائے، اور اتنا ہی سمجھے کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلا علم یا عمل کے سبب مجھ کو مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہی نے مرحمت فرمائی، لیکن فلا علم کے سبب سے یا فلا عمل کے سبب سے مرحمت فرمائی، اور وہ مالک و مختار ہے، جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے. تو یہ خود پسندی اور عجب نہیں ہے. یہ بات خود پسندی اور عجب کی نہیں ہے. نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ پاک کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کوشش اور جدوجہد شامل ہے تو اللہ نے میرے فلاں عمل کے سبب سے اور فلاں علم کے سبب سے دیا ہے، اور چھن جانے کا خوف بھی ہو کہ وہ جس وقت چاہے اللہ پاک مجھ سے چھین لے لے لے. کیونکہ یہ خود پسندی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا بھول جاتا ہے. خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، اور جملہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. میں اس کا حقدار تھا، مجھے ملنے چاہیے تھا. یہ عجب میں صرف ایک قید کم ہے، یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں ہے، صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے. باقی سب اجزاء وہی ہیں جو تکبر کے ہیں. تکبر کی اجزاء اور عجب کی اجزاء سب ایک ہی ہیں، صرف تکبر میں ایک چیز اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں سے اپنے کو اچھا سمجھنا ہوتا ہے. اور عجب میں یہ دوسروں کی بھی قید نہیں ہوتی، بس ویسے اپنے کو اچھا سمجھنا ہوتا ہے، خاطر نظر دوسرے کے میں خود ہی اچھا ہوں، بس آئی ایم گریٹ، آئی ایم فلاں، آئی ایم فلاں. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا. مسند حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا. طریقہ علاج کیا ہے اگر کسی کے اندر خود پسندی کی بیماری ہے؟ تو اس کمال کو عطا خداوندی سمجھے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اور اس کی قدرت کو یاد کر کے ڈرے کہ شاید سلب ہو جائے, شاید کھینچ لیا جائے. دوسرا علاج یہ ہے کہ کامل کا اعلیٰ درجہ پیش نظر رکھ کر غور کرے, غور سے اپنی لغزش اور کوتاہی ظاہری باطنی دیکھے تاکہ اپنی بزرگی اور کمال کا گمان پیدا نہ ہو. عام طور پر خوبیاں جو ہیں وہ اچھے صفات پر, عام طور پر عجب جو ہے نا وہ اچھے صفات کی وجہ سے آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ دوسرا طریقہ علاج ہے کہ اعلیٰ درجہ پیش نظر رکھ کر غور کرے اور اس غور میں اپنی لغزش اور کوتاہی ظاہری باطنی کو دیکھے تاکہ اپنی بزرگی کا اور کمال کا گمان پیدا نہ ہو. زیادہ ذکر کر لیے, زیادہ فکر کر لیے, زیادہ اتباع کی توفیق ہو گئی, زیادہ سنتوں پر عمل ہو رہا ہے, زیادہ محنت کرے دین کی, زیادہ مجاہدہ کر لیے, عجب عام طور پر اس میں ہوتا ہے. زیادہ نوافل پڑھ لیے, زیادہ تلاوت کر لیے, عجب اس میں ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے اپنی بزرگی کا اور اپنے کمال کا گمان پیدا نہ ہونے والی چیز کرنا ہے, اور وہی ہے کہ اپنے ظاہری باطنی لغزش کو دیکھے, آدمی کوتاہی کو دیکھے اور اعلیٰ درجہ ذہن میں رکھے, کیونکہ اعلیٰ درجہ ایسی چیز ہے کہ وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے, حج میں ان کے پاس مجلس ہوتی تھی روزانہ, اب تو خیر وہ حصے ہی توڑ توڑ دیے, انہوں نے جہاں پہ ہوتی تھی وہ مجلس. ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ حج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کوئی آدمی عجب میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ انہیں جو کام بھی کر رہا اس سے آگے کا نمبر موجود ہے سامنے. فرض کرو یہ 2:30 بجے جا کے اگر تحجد کے لیے مسجد میں حرم میں پہنچ رہا تو وہاں پہ 2 بجے سے پہلے سے لوگ ہیں, اگر کوئی 2 بجے جا رہا تو وہاں 1:30 بجے سے پہلے سے ہیں, اگر کوئی 1:30 بجے جا رہا تو وہاں 1 بجے سے پہلے سے ہیں. مطلب تو ہر وقت بھرا ہوا ہی رہتا ہے نا حرم, تو کوئی طواف کرنا چاہ رہا ہے تو طواف تو پہلے سے ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی صحیح کرنا چاہ رہا ہے تو صحیح پہلے سے ہو رہی ہے وہاں پہ, کوئی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو تلاوت پہلے سے ہو رہا ہے وہاں پہ. مطلب وہاں پہ نہیں ہے چانس کسی کو یہ سوچنے کا کہ میں جو ہے نا سب سے آگے ہوں, میرا نمبر سب سے آگے ہے, میں سب سے زیادہ کر رہا ہوں, چانس ہی نہیں ہوں. اب وہ جس کو انہیں دیکھ رہا ہے, انہیں کب سے بیٹھا کب آیا, وہ ایک الگ بات ہے, بقیہ یہ کہ سب پاسبلٹی ہے کہ وہ پہلے سے تو ہے, وہ بےچارا پہلے سے آگے بیٹھا ہوا ہے, پہلے سے کر رہا ہے, پہلے سے زیادہ کر رہا ہے. نوافل پڑھیں گے تو لوگ نفل پڑھ ہی رہے, لوگ ادھر بھی پڑھ رہے نفل ادھر بھی, اب انہیں کب سے پڑھ رہا ہو تو نہیں معلوم, مگر پڑھ تو رہا تم سے پہلے سے, اور تمہارے ختم ہونے کے بعد بھی بہت سے پڑھتے رہتے ہیں, تو کوئی پٹھان بھی نہیں ہے وہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے. پٹھان صاحب شب قدر شب برات جگنے کی رات ہوتی نا اپنے پاس, نمازیں پڑھ رہے تھے مسجد میں, تو سیدھا سادہ آدمی اس کے دھیان میں نہیں رہا کہ میں کس کے پاس جا کے کھڑے ہو رہا ہوں, ایک پٹھان کے پاس بھی جا کے وہ اس نے نماز شروع کر دی نا, پھر وہ خامخا اس کو یہ گمان ہو گیا کہ یہ کمپٹیشن میں آ گیا, میرے خان میرے کمپٹیشن میں آ گیا. اس نے 2 رکعت پڑھی, اس نے 2 رکعت پڑھی, اس نے پھر اٹھ کے نماز پڑھی, اس نے پھر شروع کر دی, اس نے پھر پڑھی تو اس نے پھر شروع کر دی. خان کو بالکل اب یقین ہو گیا کہ یہ میرے کمپٹیشن کر رہا, وہ بھی بےچارا اپنا رات کے جگنے کی وجہ سے آ کے پڑھ رہا تھا نماز, تو اب اس کو دیکھتا ہے گور کے جیسے اب مقابلے کے لیے چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو گھور کے دیکھ کے بول رہا ہے 1000 رکعت اس حرام زادے کے مقابلے میں, اللہ اکبر. اس کے بولنے کا مطلب یہ کہ اب کر کے بتا میرا مقابلہ. تو وہ حرم میں تو اگر وہ 1000 رکعت کیا 1 لاکھ رکعت کی بھی نیت باندھا پھر بھی کوئی نہ کوئی آگے رہتا اس کے, چونکہ वो आदमी तो 1,00,000 रकात 1,000 रकात पढ़ने वाला नहीं भी होगा तो कोई उस वक्त आके शामिल हो गया, उस वक्त हर वक्त भरा हुआ है हरम तो। और यह है कि नेकी के मामलात के अंदर ही आमतौर पर उजुब होता है, कमालात में, औसाफ में, आमाल की पाबंदी में, आमाल की कसरत में, आमाल की नौयत में होता है। तो उसका आला दर्जा जो है वो जहन में रखे, इससे आगे की चीज है बहुत। फिर अपनी लफ्जिश सोचे, खुला खुला खुलासा ये है कि अपनी बुजुर्गी का गुमान न हो बस, अपने कमाल का, बुजुर्गी का, कि मैं भी कोई बुजुर्ग हूं। बिल्कुल उजुब को लग के तकबर है, उजुब और तकबर चूंकि बताया ना अज्जा दोनों के एक ही है, सिर्फ उसमें एक कैद कम होती है, ये दूसरों का एतबार होता है तकबर में। इरशाद खुदाबंदी है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, तहकीक अपनी बड़ाई यानी तहकीक अपनी बड़ाई करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत अहदुन फी कल्बिही मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दल मिन किबरिन, रवाह मुस्लिम। यानी जिसके दिल में राई के बराबर भी तकबर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के बराबर भी जिसमें तकबर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। बाकी चीजें बहुत गौर करने की होती हैं, जरा सा भी राई से, राई के दाने में जरा सा भी जन्नती में नहीं जाएगा। हकीकत क्या है इसकी? अपने आप को सिफात कमाल में दूसरे से बढ़कर समझना, क्योंकि दूसरे की कैद होती है इसमें। सिफत कमाल को अपनी तरफ मनसूब करता है वजूब वाला, इन्हें भी अपनी तरफ मनसूब करता है। मजीद इसमें खराबी क्या है कि वो दूसरे के मुकाबले में करता है, उससे मैं ज्यादा अच्छा, उससे मैं ज्यादा बेहतर। तकब्बुर की अकसाम बहुत हैं और अक्सर इनमें बहुत बारीक और मख्फी हैं कि किसी की नजर सिवाय शेख कामिल के वहां तक नहीं पहुंचती। और इसमें उलमाए जाहिर को भी किसी मुहक्किक की तकलीफ करनी पड़ती है इसकी किस्मों में। तकब्बुर का हासिल यह है कि किसी कमाल दीनी या दुनियावी में अपने आप को बइख्तियार खुद अपनी तरफ मनसूब करने वाली जो बात है, अपने आप को बइख्तियार खुद दूसरे से इस तरह अफजल समझना कि अपने मुकाबले में दूसरे को हकीर समझे। तो इसमें दो जुज हैं, अव्वल अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को हकीर समझना। ये तकब्बुर की हकीकत है जो हराम है और मासियत है। और एक तकब्बुर की सूरत है तो उसमें सब अज्जा हैं बजुज एक जुज इख्तियार के, यानी बिला इख्तियार इन अज्जा का ख्याल आ गया बगैर अपने इख्तियार के उन तमाम बातों का कि दूसरे से अपने को अच्छा समझने का ख्याल आ गया, दूसरे के मुकाबले में भी और बजाते खुद भी, मगर अपने इख्तियार से नहीं आया, बिला इख्तियार आ गया। यहां तक मासियत नहीं, ये मासियत नहीं। लेकिन अगर उसके बाद इस ख्याल को बइख्तियार खुद अच्छा समझा, ये ख्याल बहुत अच्छा है, या बावजूद अच्छा न समझने के बइख्तियार खुद उसको बाकी रखा, अपने इख्तियार से उसको बाकी रखा, तो ये हकीकत किब्र की हो जाएगी और मासियत होगी। और ये जो कैद लगाई है कि दूसरे को हकीर समझे, ये इसलिए है कि अगर वो वाकई कोई बड़ाई छोटाई का इस तरह मुतकिद हो कि दूसरे को जलील न समझे तो वो तकब्बुर नहीं है। कोई बड़ाई या छोटाई का इस तरह मुतकिद हो कि दूसरे को जलील न समझे तो वो तकब्बुर नहीं। जैसा कि एक 20 बरस की उम्र वाला 2 बरस के बच्चे को समझे कि ये उम्र में मुझसे छोटा है मगर इसको हकीर नहीं समझता तो ये तकी किब्र नहीं। अलगरत जो शख्स बेख्तियार खुद अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है उसका नफ्स फूल जाता है और फिर उसके आसार जाहिर होने लगते हैं। मसलन दूसरों को नजर हकारत से देखना, या अगर कोई सलाम करने में पेशकदमी न करे तो उस पर गुस्सा होना, कोई अगर ताजीम न करे तो नाराज होना, कोई अगर नसीहत करे तो नाक भौं चढ़ाना, बुरा मानना, हमारे को बोलने को है, हक बात के मालूम होने के बाद भी उसको न मानना, आसार है ये उसके اس کے اثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. میں مثال کے طور پر بیان کروں, مسئلہ معلوم ہو گیا, اخبات معلوم ہو گئی, پھر بھی نہیں مان رہے, کیونکہ اگر مانتے ہیں تو لوگوں میں ذلت ہوگی, چھوٹا ہو جائے گا. اور عوام الناس کو ایسی نظر سے دیکھنا جیسے گدھوں کو دیکھتے ہیں, مطلب بالکل بے حیثیت. تکبر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, یہ بہت بڑا بہت برا مرض ہے اور تمام امراض کی جڑ ہے. تکبر ہی سے کفر پیدا ہوتا ہے, تکبر ہی سے شیطان گمراہ ہوا. اس لیے حدیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانہ ہے, کبریائی میری چادر ہے, جو شخص اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. اور فرمایا کبر سے بچو, کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا. اور فرمایا دوزخ میں اس قسم کے آتشی صندوق ہیں جس میں متکبروں کو بند کیا جائے گا, آگ کے صندوق ہیں جس میں متکبروں کو بند کر دیا جائے گا. علاج کبر, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو یاد کرے تاکہ اپنے کمالات ہیج نظر آئیں. اور جس شخص سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اس کے ساتھ تواضع اور تعظیم سے پیش آئے تاکہ اس کا عادی ہو جائے. جس سے اپنے کو اچھا بہتر افضل سمجھ رہا ہے, اچھا سمجھ رہا ہے, خاص طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, تعظیم سے بھی پیش آئے, تواضع سے بھی پیش آئے اور تعظیم سے بھی پیش آئے, یعنی اس کی عظمت بھی بجا لائے اور اس کے ساتھ عاجزی سے رہے تاکہ اس کا عادی ہو جائے. عجیب چیزیں ہیں واقعی, ذہن ہی نہیں جاتا ہمارا ایسے ان بیماریوں کے ساتھ رہتا آدمی اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے. اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر اس سے شفا حاصل کیے بغیر نکل گئی دنیا سے تو بہت بہت ہی بڑا نقصان ہے, بہت گھاٹا ہے, کچھ سکے سکھا کے فائدہ نہیں رہے. کیونکہ تمام امراض کی جڑ یہی ہے, تو اس لیے تصوف میں صوفیاء کرام سب سے زیادہ اس کو فوکس کرتے ہیں. بیان میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ حضرت کسی مضمون کو اتنا لمبا نہیں بولے, اتنا اس کو بولے ہیں, حالانکہ مختصر ہی لکھ رہے نا اس میں, لیکن پھر بھی یہ تھوڑا لمبا ہو گیا. کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ فنائیت کا ہے, اپنے کو چھوٹا کرنے کا راستہ ہے, چھوٹا سمجھنے کا راستہ ہے, مٹانے کا راستہ ہے, نفی کا راستہ ہے, اپنی نفی کرنا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اتنا مٹا کے رکھتے تھے سنا کہ کوئی آدمی نیا آدمی ان کو دیکھا تو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ہے مولانا صاحب. تہبند باندھتے تھے سفید گٹھے کا, مطلب موٹے موٹا کپڑا جو ہوتا اس کا, اسی کا کرتا ہوتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں, آپ رہتے ایسا ہیں کہ کوئی آدمی دیکھے تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی دیہاتی کسان ہے, کسان اور وہ بھی دیہاتی. تو فرمایا کہ بس یہ دو حرف کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا کہ لوگوں کو میرے بارے میں یہ گمان ہو گیا کہ مجھے دو حرف آتے ہیں, دو حرف, ورنہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹا کے رکھتا کہ کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں کہ قاسم نانوتوی بھی تھا کوئی, مطلب اور بھی زیادہ اپنے آپ کو بے حیثیت بنا کے رکھتا. اس لیے جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان لوگوں نے اپنے رکھ رکھاؤ کو بھی حتی الامکان ختم کیا ہے. یہ جو جبا و دستار, بڑا ابایا, بڑا عمامہ, بہت ہی وضاقتا, ایک خاص امتیاز, یہ دور سے لگے کہ صاحب کو بہت بڑے شاہ صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, فقیر, یہ نہیں ملیں گا آپ کو اکابرین میں زیادہ. یہ وجہ اس کی وہی ہے, نہ ہم نے حضرت والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کسی قسم کا تکلف کرتے ہوئے, ان کے پاس تو زہد ہی بہت تھا اور رکھ رکھاؤ تو بہت تھا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا تکلف والی بات. جتنے حضرت حاجی صاحب کے سلسلے کے لوگ ہیں وہ بھی, اور ادھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لین کے جو لوگ ہیں وہ بھی, حضرت والد صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے لین میں تو اور زیادہ سادگی ہم نے دیکھی, بہت زیادہ سادگی تھی ان کے پاس. امامہ باندھتے تھے تو وہ بھی جمع کے نہیں, بعض آدمی جو ہے نا امامہ باندھتا ہے لیکن وہ بھی جمع کے باندھتا, ذرا اچھا دکھنا ہو, پٹی وٹی بنا کے اس کی صاف ستھرا خوبصورت, بس لپٹ لیا قصہ ختم. گول پھر آگے لپٹ دیا سر کو. کرتا والی سر رحمت اللہ علیہ کا بہت لمبا نہیں ہوتا تھا کوئی, ہم جیسے کرتے ہوتے گھٹنے کے نیچے تھوڑا سا, اور پائجامہ کلی کا, اور کاٹا نہیں کیا ہوتے تھے اس زمانے میں, پھٹ بھی جاتے تھے کئی جگہوں سے. حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ سوئی تاگا رہتا تھا ان کی تھیلی میں. ان کے بیگ میں ایک بٹوا ہوتا تھا جو ہم نے دیکھا ہے, اس کے اندر وہ تمام ضروری چیزیں ہوتی تھیں جو کہ سفر میں چاہیے بندے کو. جس میں کپڑا پھٹ گیا تو سی لینے وغیرہ کا سامان بھی ہوتا تھا. بس اگر کوئی خادم پکڑ کے صحیح طریقے سے سی دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنا جہاں سے پھٹا ہے وہاں سے پیجامہ پکڑا اور سی دیا پکڑ کے, ادھر سے دگا بن گیا وہ ہو گیا, جیسے ہو جاتا نا تیرا بینگا بھی ہو جاتا بعدوں, اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی والے سے. اور آپ حیرت کریں گے کہ اس طرح کے کپڑے پہن کے ہم نے ان کو عید کی نماز میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ عید کی نماز پڑھائی, یعنی امام خطیب وہی ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ چلو سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, نہیں انہیں کو بیان کرنا ہے, انہیں کو خطبہ دینا ہے. وہ پیجامہ پھٹا ہوا ہے, اس کو پکڑ کے سی دیا ہے, خود ہی سے سی دیا ہوا ہے. اور استری بھی نہیں, عید کے دن بھی نہیں. اور کاٹن کے کپڑے اگر استری نہ کیے ہوئے ہوں, دھوئے ہوئے ہوں تو کیسے ہو جاتے, وہ پہن کے چلیں گے. مل گئے تو نئے بھی پہن لیے, نہیں مل گئے تو پرانے پہن لیے, پرانے میں پھٹے ہوئے مل گئے تو پھٹا ہوا تو نہیں رہتا تھا, وہ اس کو سیدھی ٹیڑھے بنگی انداز میں جیسے بھی ہو تو سل سکتا تھا. بہت ہی سادگی تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی جگہ سے دکھتا نہیں تھا کہ یہ آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے. چھتری پہننے کی عادت تھی, چھتری پہنتے تھے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ چھتری نہیں پہنتے تھے, لیکن ان کے کپڑے بہت سلیقے کے ہوتے تھے, بہت حسین و جمیل بھی تھے, بہت خوبصورت بھی تھا. ایک صاحب نے مجھے فوٹو دکھائی کہ یہ حضرت جلال آبادی ہیں کیا, بولے تو دیکھنے میں حضرت جلال آبادی ہیں لیکن وہ دکھتے ویسے نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ کارٹون بنا کے جیسے سمجھایا جائے نا یہ فلاں ہیں کیا, تو سمجھ میں آ جاتا نہیں. اگر کارٹون بنا دیا جائے اور کارٹون میں ایسی وہ ہوتے نزاکت ہوتی ہے کارٹون بنانے والوں کی, اس کارٹون میں پرسنالٹی کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ فلاں دکھ رہا ہے بول کے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کے پاس تصویر ہے, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن کے پاس تصویر ہے, جائز نہیں ہے اس کو رکھنا, لیکن جنہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے کہیں دیکھا ہوا کسی نے, تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ وہی ہیں کیا. انہوں نے کہا ہاں ہے تو وہی, لیکن وہ ویسے دکھتے نہیں تھے, وہ اس میں تو بالکل ہی عجیب اور کارٹون ہے, بس وہ ایک کسی نے کارٹون بنا دیا ہے. ورنہ حضرت جلال آبادی کو تو دیکھنے کے بعد وہ کسی بچی کو دیکھنے سے بھی زیادہ اٹریکشن تھا ان کے اندر. ہاں بہت خوبصورت تھے, کسی بچی کسی حسین لڑکی کو دیکھنے پر جو آدمی کی طبیعت چلتی نا اس سے بھی زیادہ آدمی ان پر پیار کرتا تھا, ان سے ان سے پیار ہوتا تھا. بہت حسین تھے وہ, اور کپڑے بڑے رکھ رکھاؤ کے تھے ان کے پاس, سلیقے سے پہنتے تھے, ہر چیز تھے بھی سلیقے سے رہتے تھے, ہر سام سامان. لیکن ایک سادگی, ایک دم سادگی, کوئی تکلف نہیں, کوئی بڑاپن نہیں, کوئی حماقت نہیں, میں کرنے کی عادت نہیں تھی. ہم نے اپنے کسی بزرگوں میں سے کسی کو زیادہ میں کرتے ہوئے نہیں سنا. میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا بولتا ہوں, میں ایسا سوچتا ہوں, میں ایسا کہہ رہا تھا, میں کی عادت ہم سنتے ہی نہیں تھے پہلے. پتہ نہیں بعد میں چلی پڑی ہیں چیزیں, میں یہ سب میں اسی لیے نہیں کرنے کا ہے کہ وہ تکبر کے آثار میں سے ہے. اصل میں بات وہاں سے ہے, سادہ رہنا, بات میں احتیاط کرنا, بڑاپن نہیں ظاہر ہونا اپنی بات سے, اور کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں, اور ہم بھی کوشش کرنا چاہیے, مجھے بھی اور کوشش کرتے بھی ہیں بعض مرتبہ, کہ کام ہو رہا ہے ایسا بولنا, ہم ایسا کرے, ہم ایسا مدرسہ بنا دیے, ہم ایسا دو بلڈنگیں خرید لی, ہم ایسی مسجد بنا دیے, ہم یہ بھی شعبہ چلا رہے ہیں, ہم ایسا بھی کر رہے ہیں, مطلب ادارے وہ لینا تو ہوتا ہے چندہ لوگوں سے. آپ ایک حرکت بھی ایسی کر رہے ہیں جو کہ کوئی زیادہ عزت والی تو ہے نہیں, وہ مگر اپنا عزت بھی جتائی جا رہی ہے, ہم ایسا کریں, ہم ایسا کریں, تو ہم ایسا کریں نہیں بولنا تر امکان. یہ کام ہو رہا ہے, ایک ادارہ ہے اس میں یہ ہو رہا ہے, وہ بھی ضرورت پڑ جانے پر یہ کام ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ تو کرنے والا تو اللہ ہے, سبب بنایا ہوا ہے اللہ پاک نے کسی کو. اور غیر اختیاری طور پر مئی مئی کی عادت پڑ جاتی بعض مرتبہ، لیکن جیسے ہی ذہن منتقل ہو، ذہن متوجہ ہو، فوراً پھر اس کی اصلاح کی طرف آ جانا چاہیے. ہمارے اکابر کو تو یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کو تو عادت اتنی ہو گئی تھی کہ وہ غیر اختیاری طور پر بھی کبھی ان کا ذہن نہیں چلتا تھا، یاد نہیں پڑتا کبھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں کہتا ہوا ہم نے سنا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کہا، میں نے یہ بولا، یاد ہی نہیں ہے. نہ حضرت جلال آبادی کے بارے میں سنا، ہو سکتا کہا ہوگا انہوں نے کسی وقت، مگر یہ کہ ذہن میں باتیں یاد آتی رہتی نا کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا، کبھی وہ بات بولے سے یاد نہیں آتا. اتنا اہتمام تھا اپنی نفی کا، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں اصل بات وہی ہے کہ آپ کو جتنی نفی آئے گی اللہ کا اتنا اس بات ہوگا، مخلوق کی جتنی نفی آئے گی اللہ پاک کا اتنا اس بات ہوگا. پھر یہ نفی جو ہے قول کے درجے میں الگ ہوتی ہے، حال کے درجے میں الگ ہوتی ہے، مقام کے درجے میں الگ ہوتی ہے. اپنے نفی کرنے کا حال اور مقام الگ ہوتا ہے، پھر اپنے نفی کرنے کے حال اور مقام کے بھی بے حساب مقامات اور درجات ہیں. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ پر ذکر فرمایا ہے کتاب میں کہ وہ جس مقام پہ پہنچ گئے تھے اس کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک خاص مرید کے سامنے ان کی فرمائش پر، ان کے خاص مرید کی فرمائش پر حضرت نے کلمہ پڑھا اس مقام پہ جہاں پہ وہ تھے، اس مقام سے پڑھا. تو جب لا کہا تو یہ کہا تھا سنا ان کو کہ تم آنکھیں بند رکھنا، تو یہ جو مرید صاحب تھے انہوں نے تھوڑا سا یوں کیا. تو جب لا پڑھ رہے تھے حضرت شاہ ولی اللہ اس وقت غائب ہی ہو جا رہے تھے، دکھ نہیں رہے تھے، ختم ہی ہو جا رہے تھے. جب اللہ کہتے تھے تو اپیئر ہوتے تھے، لا پڑھتے تھے تو غائب ہو جاتے تھے، اللہ میں جب اللہ پہ آتے تو اپیئر ہو جاتے تھے. جیسے ایک آدمی ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے. بعض اب تو حضرت نے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فلاں صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں صاحب نے فلاں صاحب سے ہم تک یہ بات پہنچائی. اتنی نفی کی، اتنی نفی کی، اتنی اس کی مشق کی. پھر وہ لوگ صاحب مقام لوگ تھے، صاحب حال لوگ. تین آدمی بہت ہی عجیب اس معاملے کے ہیں، صاحب مقامات کے، اس مقام کے لئے، اس ٹائپ کے مقامات کے اور کشف کے درجے کے، کشف الہی کے درجے کے تین آدمی بہت خاص گزرے ہیں اس امت میں تابعین کے بعد. یہ حضرت شاہ صاحب نے ہی لکھا ہے، شرف الدین صاحب نے ایک جگہ پر، جسے میں ذکر کر رہا ہوں، بہت دنوں پڑھتے تھے، چند روز ہوا پڑھ کے، مہینہ ہوا. پر میں ایک تو اس میں ہے حضرت محی الدین ابن عربی، اور دوسرے ہیں حضرت مجدد الف ثانی، اور تیسرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ. انہوں نے کہا کہ ایسی تین شخصیت، یعنی جو خاص سے خاص کیٹیگری میں خیر القرون کے بعد آتے ہیں، میں ہمارے علم کے اعتبار سے یہ تین سے آگے نہیں ہے کوئی، جو گزرے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ. بہت ہی خاص لوگ، کشف اسمائی، کشف صفاتی، کشف الہی جس کو کہتے ہیں، وہ خاص مقام کے لوگ تھے. اور وہ اس کے باوجود اپنی نفی کی یہ حالت، نفی کی اتنی عادت تھی اپنی، لا بولتے تھے غائب ہو جاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سادہ رہتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ ایسا ہی صاحب ہے نا، وہ جو جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بال عطا فرمائے، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی ایسے تھے. وہ بھی زندگی تاریخ اسلامی کا واحد واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بال دیا اپنا، اور فرمایا کہ دو بال میں تجھے دے رہا ہوں، برکت کے لیے رکھ لے. اٹھے تو ایک بال ہاتھ میں تھا، پھر غالباً پھر دوسرے دن خواب میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور میں آپ نے دو کہا تھا وہ تو ایک ہی ہے، تو کہا وہ دوسرا تیرے تکیے کے نیچے ہے. تو پھر آنکھ کھلی تو پھر دوسرا تکیے کے نیچے تھا. اب زیارت ہوتی ہے اس کی پھول پور میں، پھلک میں، ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ دیکھنے کے واسطے، اتفاق سے وہاں پہ کچھ شادی ہو رہی تھی اس گھر میں جہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا. کہنے کے وہ اس کے کمرے کے، وہ دلہن کو وہیں بٹھاتے کہتے وہ گاؤں میں، جہاں پہ بال ہیں اس کے سامنے والے کمرے میں. تو کہنے لگے اس وقت وہاں پہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ آگے نکل گئے تھے زیارت کرنے کے واسطے. صاحب مکان جو ہے نا زیارت بولے زیارت کرنا چاہ رہے ہیں تو زیارت کرا دیتے. انہوں نے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیا اور وہ ریئل میں تھے. خواب خواب ہی نہیں تھا, ریئل تھا پورا. ابھی تک ہے وہ آثار. یہ بڑے عجیب لوگ گزرے ہیں. مگر یہ پوری کی پوری دنیا ایسی تھی کہ یہ لوگ اس طرح کے اعلیٰ درجے کے کمالات رکھنے کے باوجود, علمی کمال, عملی کمال, تقوی کا کمال, توحید کا کمال, تعلق مع اللہ کا کمال, ولایت کا کمال, اور پھر علوم کے جو علوم نقلیہ اور عقلیہ کے کمالات, اس کے اپنے امام تھے یہ لوگ. علوم عقلیہ کے, علوم نقلیہ کے, منطق کے, فلسفے کے, صرف کے, نحو کے, بلاغت کے, ادب کے, تفسیر کے, حدیث کے, فقہ کے, ان سب کے ماہرین تھے. اپنے کو مٹا کے رکھتے تھے بالکل, کچھ حیثیت ہی نہیں, شمار میں نہیں بے حیثیت. کوئی برا بھلا بول دیا تو برا نہیں ماننا, بولا کتنا کتنا مارنا پڑتا ہوں اگر کوئی برا بھلا بولے تو برا نہیں ماننا. ایک بزرگ جا رہے تھے, ان کا مرید ساتھ تھا, کسی نے ان کو کہہ دیا, ہترا کے لوگ ہوتے ہیں, سنانے والے بھی ہوتے ہیں, اس نے کہہ دیا. اس کو غصہ آ گیا مرید کو. تو شیخ نے کہا کہ صحیح تو کہتا ہے, تجھے غصہ کرنے کی ہمارے صحیح تو کہہ رہا ہے, ان کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ جن کے بارے میں مرید کو غصہ آ گیا. تو شیخ کہہ رہا ہے اس کو صحیح تو کہہ رہا ہے, برا من نہیں کیا بات, ہمیں ایسے ہی تو ہوں اور کیسا ہوں, جس سے وہ کہہ رہا ویسے ہی تو ہوں, برا ہی نہیں مانتے تھے. تو بہت ہی جو ہے مٹانا ہوتا ہے واقعہ, اپنے آپ کو مٹانا, بے حیثیت بنانا, عاجزی پیدا کرنا, ہیش مدانی, ہیش معمل, ہیش مدانی کا تو, مدانی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ نہیں جانتے کچھ بھی, اور ظاہر ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ عمل کا بھی دھیان نہیں رہنا کہ کچھ عمل ہے. صفات کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ کوئی صفت ہے. کمالات کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ کوئی کمال ہے. کچھ نہیں, ختم ہی ختم. اس کا سب سے زیادہ, اس کو سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے اکابر پہلے بزرگانے دیے, کہ اپنے کو کیسا سمجھتا ہے بندہ. حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوا ہے. تھانوی نے بھی نقل فرمایا کہ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے جب رہنے لگے, ایک عرصے تک خدمت میں رہے, دھول جھونکتے رہے, ایندھن جلاتے رہے تاجد گزاروں کا, کچرا اٹھاتے رہے, ان کا غلاظت اٹھاتے رہے, ان کی خانخواہ میں رہنے والوں کی. اس کے بعد پھر آ کے مجلس میں ان کو بیٹھنے کی اجازت دی. پہلے مجلس میں بیٹھنے کو منع کیا تھا شروع میں, اب مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. پھر مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی. تو جب مجلس میں بیٹھنے لگے تو تھوڑا بہت ذکر فکر کرانے لگے, تو ذکر فکر کی تلقین شروع ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی, کہا کچرے والی, کچرے ڈال اٹھانے والی سے کہا کہ اپنا کچرا جو ہے ان کے اوپر ڈال دے. کہنے لگی, بولا نیک بھلا آدمی, متقی آدمی ہے, میں کیوں کسی کا حائل ہوں, میں نہیں کرتی ایسا کرتا, میں کہہ رہا ہوں نا, جب میں کہہ رہا ہوں تو میری نوکرانی ہے, کرنا ہی ہے تجھے, مطلب یہ ہائی خدمت کی بات ہے, تو تجھے تو کرنا ہی ہے. کہنے لگے اچھی بات ہے آپ کہتے ہیں تو, اور کہا کہ جو بھی وہ کہیں آ کے پھر مجھے رپورٹ کرنا, اور ریئیکشن تم کچھ نہیں کرنا, گرا دینا بس. اس کے بعد میں انہوں مارے تو بھی خاموش ہو جا, ناراض ہو گئے تو بھی خاموش ہو جا, کچھ بھی کرتے رہو. زمانہ تو ویسے ہی تھا, بھجن والا اس نے کئی غلاظت پوری گرا دی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو بھنگن اٹھا کے لے جایا کرتے تھے کچرا, اس میں خالی یہ کاغذاں وغذا نہیں ہوتے تھے, پورا ہوتا تھا سب, اس کا اس کا جمع کیا ہوا ہے, کھلے ہوئے ڈائپر سمجھ لو بچوں کے, وہ بھی سب لڑکا دیا اس نے, اس کے اوپر گرا دیا. یہاں سے مطلب انہوں نے بڑھیا کو جو ہے نا جیسا دیکھا, دیکھ کے یہ کہا سنا کہ یہ گنگو نہیں ہے, اگر گنگو ہوتا تو تجھے پتا چل جاتا, کیونکہ یہ گنگو ہی تھے حضرت شاہ ابو سعید, اور حضرت شاہ عبد القدس گنگو ہی کے پوترے تھے. اور حضرت شاہ عبد القدس گنگو ہی جو ہے وہ بہت ہی بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, یہ سلسلے چشتیہ کے بڑے اکابرین میں سے. ایسا بڑا گنبد ہے ابھی بھی ان کا, بہت بڑا, اندر کا حصہ اپنی بلڈنگ کے تہ پہ کرے گنبد کے اندر کا, ایسا بڑا گنبد ہے, بہت بڑا پرس ہوتا ہے سالانہ, ابھی تک بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. سر گمبت سے کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوتا نا، لیکن لیکن لوگ جتنے معتقد تھے اس کے حساب سے بناتے نا، پھر جیسے بھی رہا ہو مطلب تھے اپنی جگہ، ویسے بھی بزرگوں میں سے گزرے بہت بڑے ہو. وہ آدر شاہ عبد القدس گنگوئی کا ہی قصہ ہے، وہ گوالیار کے جو شاہ غوث جو تھے نا، شاہ محمد غوث صاحب جو بہت بڑے عامل تھے، گوالیار کے تھے، جنات ان کے تابع تھے. وہ ایک مرتبہ ایک جن کو کہا کہ شاہ صاحب کو اٹھا کے لا، ملاقات کو جی چاہ رہا ہے. گوالیار سے چل پڑا حضرت شاہ عبد القدس کے پاس، حضرت ذکر میں تشریف فرماتے، وہاں جا کے بیٹھ گیا سامنے. کہنے کہ بھائی کیسے آئے؟ کہنے کہ لے جانے آیا ہوں حضرت آپ کو یاد کر رہے غوث گوالیار، ملنا چاہ رہے. تو کہیں گے عجیب بدتمیز ہے تیرا شیخ. اب وہ اس کا موکل تھا نا، وکیل تھا نا بھائی، کیا کہہ رہی ہے اس کو، وکیل کہہ لیں گے، یہ موکل ہوتا ہے. تو جب آدمی ملنے کی اس کی طبیعت چاہ رہی ہے اور مجھے بلا رہا ہے، اس کو اٹھا کے لا. اب وہ مسخر، ان کا شاہ گوالیاری کا مسخر تھا وہ جن، اور حضرت شاہ صاحب نے فرما دیا کہ اس کو اٹھا کے لا. تو وہ حضرت شاہ غوث گوالیاری کے پاس گیا اور اس نے جا کے وہاں بیٹھا اٹھانے ادب کرنے کے لیے، ان کو مٹھی بھر لی، گود میں اٹھا دیا. کہنے کہ چلو، ارے بھائی تو تو میرا تابع ہے. کہنے کہ تمہارا تابع ہو مگر ان کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے. وہ اگر بولے تو تیری تو گردن میں مار دے تمہارے، بولنے کا مطلب وہ تھا. تو میں ہوا کیا تو لے نہیں تیرے کو لے کے آ، بولے میں لے کے جا رہا ہوں. لے آ کے پٹک دیا تھا، بٹھا دیا. کہ کیا بولے، ملنا آپ کو ہے اور مجھے بلوا لیا آپ نے، میں مشروف ہوں، چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں. پھر یہ کہ آپ نے کوئی گزارش نہیں کی، پہلے سے درخواست نہیں کی، کچھ نہیں، خواہش کا اظہار نہیں کیا، میں میری رضامندی کچھ نہیں معلوم کی. اٹھا کے لوگ ایسا بیگاری میں لکھ رہا ہوں تجھے، خبردار آئندہ سے ایسی بدتمیزی کی تو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیج دیا. تو حضرت شاہ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے انہوں، حضرت شاہ ابو سعید. تو بہت ٹھاٹ باٹ پہ بہت زیادہ تھے، شاہی آدمی تھے. تو اس لیے جب وہ گغلازت اس نے ڈال دی تو انہوں نے اوپر دیکھ کے کہا کہ وہ گنگو نہیں تھا، اگر گنگو ہوتا تو پھر تجھے پتا چل جاتا، مطلب میں اگر نہیں بھی کچھ کرا تو میرے چاہنے والے تجھے نہ بخشتے، مار کھا جاتی. تو بیچاری اپنا کچرا لپٹ کے چلی گئی خاموش. حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت عبد القدس گنگوئی کے خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ کے پاس گئے تھے انہوں، پوتے صاحب جو ہے نا وہاں گئے اپنی دادا کی وراثت لینے کے واسطے، دادا کا جو علم ہے ان کی جو اجازت نسبت ہے وہ لینے کے لیے. پوچھا حضرت نظام الدین بلخی نے کہ بھائی کیا جواب دیا اس نے؟ کہنے گے یہ کہا. تو کہنے گے وہ ابھی جو ہے مرا نہیں، ابھی نفس مرا نہیں، فرعونیت گئی نہیں ابھی، تکبر گیا نہیں. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنا مٹاتے تھے اور کتنا مارتے تھے، کتنا اہتمام تھا اس بات کا کہ بھئی یہ ختم ہو کسی طرح سے. پھر ایک عرصے تک کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ذکر کا، فکر کا، مناقبے کا، مجلس میں بیٹھنے کا، تربیت کا، تزکیے کا. اس کے بعد حضرت نے کہا بڑھیا سے کہ پھر ڈال دے کچرا. کیا بات ہے، بار بار میں بھلا آدمی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں بول رہا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. عام طور پر اس زمانے کے لوگ ایسے اللہ سے ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا. تو پھر اس نے ڈال دیا کچرا، ٹھوکر لگی، ٹھوکر کا انداز لگ کے وہ پورا کچرا ڈال دیا. تو جیسے کچرا ڈالا اس کے ان کے اوپر، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ وہ تمہارا کام خراب ہو گیا، تم اپنا کام لے کے جا رہی تھی کچرا سمیٹ کے پھر کام لگ گیا، یہ تو بہت خراب ہوا، برا ہوا. کہنے کو میں اٹھا دیتا ہوں تمہارا کچرا. تو وہ زمین پہ گرے ہوئے کچرے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس میں ڈالنے لگے، اس کی ٹوکری میں ڈالنے لگے اور بڑھیا سے معافی چاہنے لگے کہ شاید میرے جانے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، میں تمہارے بیچ میں آ گیا اور تمہارا کام خراب ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہے، غلطی میری ہے، میں معافی چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں بھی بول رہے ہیں، آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور کچرا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ٹوکرے میں ڈال رہے ہیں. وہ بےچاری خیر منت سے ماجد کر کے ہاتھ ان کا ہٹا کے خود سے اپنا کچرا اٹھایا، اس نے وہ چلے گئے. کہنے کہ حضرت اس مرتبہ انہوں نے یہ کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الحمدللہ جس کام کے لیے آئے تھے اس کی استعداد آ گئی. جس کام کے لیے آئے تھے اس نسبت کو لینے کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے آئے تھے اس کی استعداد آ گئی. یہ کہا سنو. اتنا مٹانے کے بعد, اتنا بے نفسی پیدا کرنے کے بعد, اتنا ذلیل کرنے کے بعد نفس کو تابع مسخر کر دینے کے بعد, پھر ان لوگوں کو اطمینان ہوتا تھا کہ اب نسبت جو ہے نا منتقل ہو سکتی ہے. ایسے طریقے سے ہوتے تھے پہلے. اس کا دھیان رکھنا ہے, بس ہمیشہ اس بات کے دھیان میں رہنا ہے کہ یہ راستہ جو ہے اپنے کو چھوٹا کرنے کا ہے, چھوٹا بنانے کا ہے. اپنی حیثیت مجروح ہوتی ہوئی, لوگ اپنی بے عزتی کرتے ہوئے, یا لوگ جو ہے نا اس نے کچھ بول دیا برا مان گئے, اس نے کچھ بول دیا برا مان گئے, اس نے کچھ بدتمیزی کر دی, اس نے بے ادبی کر دی, اس نے ایسا کر دیا. جتنے اپنے پنگے ہوتے رہتے آپس میں ہمارے, ان سب پنگوں کے اندر یہی ہے, نفسی ہی ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن دو آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے اس میں سے ایک میں تکبر ضرور ہوتا ہے. وہ تو دونوں میں بھی ہوں گا, لیکن ایک میں تو ایک اختلاف کی وجہ اور لڑائی کی وجہ تکبر ہے. اب دونوں کے دونوں میں ہے یا دونوں میں سے کسی ایک میں تو کنفرم ہے. اور تکبر وہ بیماری ہے کہ جنت میں آدمی نہیں جائے, تکبر وہ بیماری ہے کہ جنت میں آدمی نہیں جا سکتا. جب تک کہ جہنم میں ڈال کے اس کو گلائیں گے نہیں اور وہ کھرچ کے نکالا نہیں جائے گا, جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا. اور جو چیزیں دل جزو قلب بن جاتی ہیں ان کو کھرچ کے نکالنا آسان نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ میل ہے کپڑے کے اوپر کا, ایسڈ ڈال دو چلے جائیں گا, کھال پہ کوئی چیز جم گئی ہے نکل جائیں گی. لیکن جو روحانیت کے اندر صلاحیت کیے ہوئے امور ہیں, مانوی چیزیں جو ہے نا, ان کا نکلنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. اسی لیے وہ جہنم میں جل کے جائیں گی. ہم لوگ اپنے ظاہری پاکیوں میں ناپاکیوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کپڑے ایسے ہیں, جس میں ایسا ہے, پانی نہیں نہایا ایک ہفتہ ہو گیا, کپڑے میلے ہیں, یہ گندگی ہے, وہ گندگی ہے. اپنی خبر نہیں ہے, گھوڑے کی خبر ہے اپنے. یہ تو گھوڑا ہی ہے نا اپنا. ہر آدمی کا جسم اس کا اپنا گھوڑا ہے, یہ اس کی سواری ہے. وہ گھوڑے کو کیا پہنانا ہے, گھوڑے کو کیا کھلانا ہے, گھوڑے کو کیسا رکھنا ہے, گھوڑے کو کیسا نلانا ہے, کتنے وقت نلانا ہے, اس پہ کون سا کریم ملنا ہے, اس کو کون سے آسٹریلیا کو لے جانا ہے, کہاں لے جانا ہے, یہاں لے جانا ہے. اسی میں کہتا ہے آسٹریلیا لے جاتا ہوں آپ, اس لیے بول رہا ہوں. روشن لگا کے بولتا آسٹریلیا لے گئے آپ کو. گھوڑے کی چکر ہے بس. کریموں کا مسئلہ, مزوں کا مسئلہ, اچھے کھانے کا, اچھے پہننے کا, اچھے رہنے کا, صاف ستھرے رہنے کا, خوشبو میں بسانے کا, یہ سب گھوڑے کے مسئلے ہیں. یہ اور اصل جو سوار ہے اسے کتنا لطف ہے گندگیوں میں, کتنی خباست میں ہے, کتنے میل کچیل میں ہے, کتنی ظلمت میں ہے, کتنی بدبو میں ہے. کیونکہ جتنی زیادہ نورانیت روح کی کم ہوگی اتنی زیادہ اس میں ظلمت آئے گی. روح کے اندر اصل خوشبو اور نورانیت ہے, جسم کے اندر اصل ظلمت اور بدبو ہے. اس لیے جب تک روح جسم کے اندر ہے جسم میں بدبو نہیں ہوتی. جیسے روح نکل جاتی ہے جسم میں بدبو آ جاتی ہے. جسم کو بدبودار ہونے سے روکنے والی جو چیز ہے وہ روح ہی ہے. تو روح میں نور ہے بتاتے ہیں صوفیہ, اور خوشبو ہے. اور جسم کے اندر بدبو ہے اور ظلمت ہے. اب یہ بدبو جو پہلے تو روح کی وجہ سے بدبو نہیں پیدا ہوئی, مگر پھر بھی یہ کہ وہ تھوڑا سا منہ نہ دھوئی آپ, غسل نہ کی دیا, پسینہ ہو جائے, سب چیزوں میں بدبو ہو جاتی. فکر ہے تو بس اسی کی, ساری انسانیت کو اس کی فکر ہے. اس کو یہ کھلانا ہے, اس کو یہ پلانا ہے, اس کو ایسا مزہ دینا ہے, اس کو یہ پہنانا ہے, اس کو ایسا پہنانا ہے, اس پہ یہ خوشبو ہے, اس پہ یہ جناب والا لوشن ہے, اس پہ یہ کریم ہے, فلاں ہے فلاں ہے, یہ گاڑی اس کی, یہ سواری اس کی. اور ہمارے روح کے اندر جو میل کچیل ہے, جو گندگیاں ہیں, جو بدبوئیں ہیں, جو ظلمتیں چھا رہی ہیں, اس کی فکر نہیں رہی انسانیت کو. جو خوبی, جو نیکی, جو خیر, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اپنا ذاتی نہیں ہوتا. پھر وہ چھین بھی سکتا ہے, یہ بھی ڈر. پھر دوسرے کے مقابلے میں تو بالکل کوئی تقابل نہیں, دوسرے سے اچھے ہیں افضل ہیں, دوسرا اچھا ہے. دوسرا اچھا ہے، ہم سے دوسرا اچھا ہے، اسے تو اچھا ہے. اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ مجھ سے تو اچھا ہے. سیاست کی بنیاد موجودہ زمانے کی اس پر ہے کہ تجھ سے میں اچھا ہوں، اس سے میں اچھا ہوں، ووٹ میرے کو دو. اس کو کیوں مت دو؟ اس لیے کہ انہیں اچھا نہیں ہے. میرے کو کیوں دو؟ اس لیے کہ میں اچھا ہوں. اور تعلیمات اسلامی کیا ہیں؟ وہ اس کو دے دو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی ذمہ داری مانگے گا اس کو تو ہم دیتے ہی نہیں، جو ذمہ داری مانگے گا اس کو تو ہم دیتے ہی نہیں. بخاری شریف بھی روایت ہے، جو امارت کو مانگے اس کو امارت نہیں، جو گورنری کو مانگے اس کو گورنری نہیں، جو امامت کو مانگے اس کو امامت نہیں، جو صدارت کو مانگے اس کو صدارت نہیں، جو سیکرٹری بننے کو مانگے وہ سیکرٹری نہیں، جو مانگا وہ گیا وہ اس سے نہیں. مانگ کے پھر بھی پاسبلٹی رہتی ہے کہ شاید اس کو یہ مل جائے، مانگنے کے بعد نہیں دیتے. اور اللہ پاک کی عجیب شان ہے، وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے کو جتنا زیادہ گھٹاتے جائے گا، فنا کرے گا، بے حیثیت کرے گا، بے حیثیت سمجھتا رہے گا، اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ اٹھاتے جائیں گے. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، یا اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے، دعا بھی ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. سلسلہ قادریہ میں یہ ہوتا ہے، یہ اس کی عجیب خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت پر رہو تم، بس ختم. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ مردہ ہے، جاہل ہے، مستر ہے، عاجز ہے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، تمہاری تو حقیقت ہی ہے. تمہاری اس حقیقت پر اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے جو ظلال ہیں، صفت کا جو سایہ ہے، اس صفت کے مقابلے میں ان کی صفت کمال کا جو سایہ ہے، وہ تمہاری صفت آدمی پر پڑ رہا ہے، تو وہاں پر حیات نظر آ رہی ہے، تمہاری نہیں ہوتی، وہ ان کی ہی ہے، ان کی حیات کا شیڈ ہے، ان کی حیات کا شیڈ ہے، ان کے علم کا شیڈ ہے. جیسے اپن کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے ادھر سایہ پڑتا نا، ظلال ان کو کہتے ہیں، سایہ ہے ان کی کلام کا، ان کی سماعت کا، ان کی بصارت کا شیڈ ہے. اعدام آئینوں کی جگہ پر ہیں، ہماری حقیقتیں آئینوں کی جگہ پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا اثر ان آئینوں پر پڑ رہا ہے، تو یہاں پہ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ ہے اس میں سے کوئی بھی نہ شنوا ہے، نہ بینا ہے، نہ بینا ہے، نہ گویا ہے، نہ زندہ ہے، نہ علم والا ہے، نہ قادر ہے، نہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب کسی اور کی صفات ہیں، صفات جو واجب الوجود ذات ہے اس کے صفات کے سائے ہیں یہ، اور ان مخلوقات کی حقیقتوں کے اوپر ان سایوں کا شیڈ جیسے پڑ رہا ہے، تو تقابل آدم و ملکہ کی وجہ سے، تقابل آدم و ملکہ مطلب اس کے بالمقابل چیز، ان کے بالمقابل صفت کا عکس، ان کی صفت کا عکس جو ہمارے حقیقت کے عکس میں، ہمارے حقیقت کے مقابل میں ہے، وہ اس پر پڑھ کے اس کو انہیں منور کر دے رہا، روشن کر دے رہا وہاں پہ، وہ حصے کو، اس ظلمت کو دور کر رہا وہاں کی. تو ہم تو ظلمت محض ہیں، ہم تو جاہل محض ہیں، ہم تو زندہ تک نہیں ہیں، مردہ ہیں، ہماری حقیقت میں وہ ہے. تو بولتے تم بس جو حقیقت ہے اس کا علم تازہ رکھو، بڑا پن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنا کوئی کمال ہے. سلسلہ قادریہ کی بنیاد یہ ہے کہ جو کمال ہے وہ تمہارا ہوتا ہی نہیں ہے، تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ ظاہر تمہارے پاس ہو رہا ہے، تو نسبت جو ہے وہ امانتی ہے بس. اور حقیقت اگر آپ پہنچا دیں تو وہ ایک آپ کی جگہ پر یعنی آپ کے خانے میں وہ رکھا ہوا ہے, دوسرے کا مال ہے جو آپ کے فلاں خالی خانے میں رکھا ہوا ہے. تابدان ہوتا نا بھائی, تابدان تو خالی ہے, وہاں پہ وہ چیز رکھ دیتے آپ. اگر ان علوم کو زندہ رکھو, تازہ رکھو گے, مستحضر رکھو گے, تو پھر اپنے کو بڑا سمجھنے کا, تکبر کا, عجب کا شائبہ بھی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں اس زندگی میں موت کی تکرار ہے کمال, اس زندگی میں موت کی تکرار ہے کمال. ایک تو وہ مرنا ہے ہی بعد میں, اور ایک اس وقت موت اپنے کو, میت اپنے کو دیکھنا ہے. جو موت واقع ہونے والی ہے بندے پر, جو حقیقت کا ظہور ہو جائے گا کہ بھئی تو تھا ہی نہیں کچھ, تو جو چیز تھی وہ تیرے سے لے لی گئی ہے. تو اب جب لے لی جانے والی ہے تو یہاں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ ابھی میری نہیں ہوتی, بلکہ ابھی بول دو نا بھائی میری نہیں ہوتی, بلکہ قصہ ختم. یہ اس زندگی میں موت کی تکرار ہے کمال. تکبر عزازیل را خار کر, تکبر نے عزازیل کو, یعنی عزازیل ابلیس کا نام تھا, عزازیل کو رسوا کیا ہے. ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. مکان من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. الکبر بطر الحق وغمۃ الناس, حق کا رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحادی شریف میں, الکبر بطر الحق وغمۃ الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا. جو آدمی صحیح مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ مطلب بن رہا بات کا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنا کہ اپنے جو ان کے لوگ تھے جن کے جو ان کے ہاتھ پہ تربیت پاتے تھے, اصل جو تربیت آتی ہے نا وہ شخصیتوں سے ہی آتی ہے. حتیٰ کہ دعوت میں بھی جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ شخصیتوں سے ہوئی. دعوت میں لگاتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن مولانا یوسف صاحب کی سرپرستی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں لگاتے تھے, مولانا الیاس صاحب کی سرپرستی تھی. تو ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ دعوت میں لگے ان کے ساتھ, ان کی سرپرستی میں, ان کی رہبری میں وہ لوگ بنے ہیں. ایسے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسے خود کے حضرت جی مولانا سعد صاحب ہیں. شخصیت کے ساتھ میں ان اس کی سرپرستی کے اندر رہیں گے آپ, اس کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگ جو ان کے ہاتھ پہ تربیت پائے ہوئے تھے, ان سے بہت سے ملاقات ہے ہماری. وہ کہتے تھے کہ ان کی بات ہی بڑی عجیب تھی. وہ کام پہ لگاتے تھے اور ایک ایک آدمی سے الگ الگ معاملہ بھی رکھتے تھے. وہ تو اس پر یہ انہوں نے ایک صاحب سے فرمایا کہ جب تم استنجا میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو وہاں بیٹھ کے؟ کہنے لگے استنجا میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے وہاں یہ سوچا کرو کہ میری حالت اتنی گندی ہے کہ اچھا خاصا کھانا میرے اندر آ گیا تو یہ حشر اس کا ہو جاتا ہے, تاکہ تم کو تمہاری بے حیثیتی تم پر کھلتی رہے اور تکبر کا علاج ہوتا رہے. میں تو اچھا خاصا خوشبودار کھانا یہ کیفیت میں آ جاتا ہے. میرے جسم سے مس ہو جانے کے بعد میرے اندر سے جسم میں کے داخل ہو کے خالی نکلنے کے تک اس کا سارا حشر برا ہو جاتا ہے. اتنی بدبو کہ لوگوں کے سامنے کیا بھی نہیں جا سکتا, اس کام کو رکھا بھی نہیں جا سکتا. اب جو آدمی اس پر غور کرتا رہے گا کہ میں نے شربت پیا, پانی پیا, جوس پیا, یہ پیا, اس کا یہ حال ہے, اور کھانا کھایا, روٹی کھایا, انڈا کھایا, بریانی کھایا, اس کا یہ حال ہے, تو کس قدر عاجزی پیدا ہونا چاہیے. کہنے کے تارت خانے میں یہ مراقبہ کرنا چاہیے آدمی کو بیٹھے بیٹھے. اس سے آدمی کے اندر فنائیت آتی ہے اور کبر کا علاج ہوتا ہے. ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کو اس پر ڈالتے تھے, سوچا کر بس وایا کرتے تھے. دو ہفتے تین ہفتے کپڑا لٹکا دو آپ ہینگر میں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنے اوپر لٹکا لو ایک گھنٹے کے واسطے, سب کچھ ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے, خراب ہو جاتا ہے کپڑا, میلا ہو جاتا ہے, بدبودار ہو جاتا ہے. جو اصحاب فنا ہوتے ہیں ان لوگوں کی صحبت اگر مل جائے نا تو اس کے اثرات بھی ویسے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نظام الدین میں تھا, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تھے, دو مہینے کے لیے تھا وہاں پہ, دو مہینے کی ترتیب میں. وہ کیفیت مجھے ابھی تک یاد آتی ہے, اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیفیت پھر آنا دوبارہ عود کر کے اچھا دکھتا ہوگا. تعجب کی بات یہ ہے کہ غرازت میں کا جو کیڑا ہے وہ اپنے سے بہت اچھا دکھتا تھا. کیا بات ہے, وہاں پہ تو غلازت میں کیڑے وڑے سب دکھتے رہتے نا, اس زمانے میں تو تھا بھی نہیں ایسا رواج جو جیسے اس وقت کا سسٹم ہے. مطلب بالکل بے حیثیتی, حسم دانی کچھ شمار میں ہی نہیں ہے اپنا, ایسی کیفیت سوار ہو گئی تھی سب سے مزاج کے اعتبار, فیلنگ کے اعتبار سے. وہ ابھی تک یاد آتی ہے وہ کیفیت, کہ کیا اچھی کیفیت تھی. اور وہ بولتے ظاہر ہے کہ فنائیت کی کیفیت ہے, وہ اپنی نفی کی کیفیت ہے, تو وہ بہت پسندیدہ ہوتی ہے وہ کیفیت, ابھی تک یاد آتی ہے. وہ مولانا کی صحبت میں اثر کے بعد جا کے مغرب تک بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس, پھر وہاں کے اعمال پورے 24 گھنٹے کے اعمال نظام الدین میں تو خالی بیٹھنے تو دیتے نہیں ہم, بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ, 3 دن نہیں رہ سکتے اپن وہاں اجتماعیت کے ساتھ, پورے کاموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, بہت مشکل ہوتی. لیکن آدمی پتا مار کے رہ گیا تھوڑا سا, اور تھوڑا سا شریک بھی رہا ان اعمال کے اندر, بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے. خیر یہ کیفیت تھوڑی وہاں حضرت جلال ودی کے پاس تو خیر ہوئی, وہ کیفیت الگ تھی کیونکہ وہ ایک دوسرے انداز میں رہنا ہو رہا تھا وہاں پہ, یہاں پہ ایک دوسرے انداز میں تھا معاملہ. تو یہاں میں یہاں کی ایک چیز مجھے یاد آئی تو سنا رہا ہوں میں آپ کو, عجیب بات تھی وہ. بالکل غلاظت اور گندگی کا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اپنے کو بے حیثیت محسوس کرنا, مطلب ہوتا ہے کہ بولنا, خیال آنا, انہیں محسوس کرنا, وہ بات تھی. مطلب اس وقت کی کیفیت یہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیڑا جسم پہ چلے تو برا نہیں لگتا تھا, اس میں کا کیڑا نکل کے یہاں آ جائے برا نہیں لگنے والا تھا, وہ کیفیت تھی. اسے تو انہیں تو میرے سے تو اچھا ہی نہیں, کیونکہ آدمی جس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی قوت, روحانی قوت کے اعتبار سے پڑ جاتے ہیں. بڑے روحانیت والے لوگ تھے, ان کے اثرات جو ہے نا پورے عالم پہ پڑنے والے لوگ تھے سورج کی طرح سے. تو ظاہر ہے کہ وہ قریب رہنے والے تو متاثر ہونا ضروری ہوتا تھا. خلاصہ بس یہ ہے بات کا کہ کوشش میں لگے رہنا ہے ہم کو, اپنے آپ کو اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ ہمارے اندر سے تکبر کا مرض وہ نکل جائے, عجب کا مرض وہ نکل جائے, حب دنیا, حب جاہ, حب مال وہ نکل جائے, ریاکاری وہ نکل جائے, حرص وہ نکل جائے, تما جو ہے وہ نکل جائے. جتنے ایسے امراض ہیں, امراض روحانی, امراض باطنی, ان امراض سے شفا نصیب ہو جائے تب آدمی تندرست ہوگا. صحیح مانا یہ ہے کہ بھائی یہ بالکل صاف ستھرا پاکیزہ مال ہے بہترین. جو جتنا زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا مال ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت لگتی ہے, اتنا وہ پسند کیا جاتا ہے. اب تعالیٰ شان ہوں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اتق الحسنى تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخف الاشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك, واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.